Complica mesmo. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. ان دعاؤں کے ساتھ آج ہم سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر ترجمہ معرفت القرآن سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں. پچھلی کلاس میں الحمدللہ ہم نے سورۃ القرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا معرفت القرآن والیوم 6 سے مکمل کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو سننے کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے. تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ معرفت القرآن والیوم 8 کے حساب سے یہ پہلی سورت بنتی ہے. اس کتاب معرفت القرآن کی کل 8 جلدیں ہیں, ان میں سے 8ویں جلد آخری بنی. تو اس میں سورہ محمد سے لے کر کے سورۃ الناس تک کی صورتیں کور ہوتی ہیں. سورہ بقرہ پوری کی پوری پہلی جلد صرف سورہ بقرہ پر مشتمل تھی, اور دوسری جلد وہ سورہ آل عمران اور سورہ ناس پر سورۃ الناس پر مشتمل تھی. اور اس طرح سے جیسے جیسے صورتوں کی جو یعنی سائز ہے وہ کم ہوتا گیا, ویسے ویسے زیادہ سے زیادہ صورتیں جو ہیں پھر اس کی جلدوں کے اندر مکمل ہوتی گئیں. ایک چیز مجھے کچھ پرابلمیٹک لگ رہی ہے, مے بی ایسا ہو کہ کوئی ایشو تو نہیں ہدایت اللہ صاحب, کیونکہ یہ جو 5 لوگ ہیں اس سیشن میں تو یہ 5 سے 6 بھی نہیں ہو رہے, یا تو نہیں آ رہے ہیں, وہ تو اس کی بھی پاسبلٹی ہے بالکل, لیکن اگر کوئی ٹیکنیکل پرابلم تو نہیں ہو سکتی. ہاں ٹرائی کر کے دیکھ لیں ایک دفعہ, کوئی ایشو تو نہیں ہے دوسری قسم کا. میں بھی اپنے فون سے ٹرائی کر سکتا ہوں کیونکہ میں لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کروں گی. نہیں ہوگا انشاءاللہ, چلیں یہ ایگزٹ انجوائن دینی. اچھا ہمر آئی وی دائی فون یا آپ نہیں, چلیں ٹھیک ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ, ٹھیک ہے. تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پاروں کے حساب سے غالباً پارہ نمبر 26 کے اندر آتی ہے میرے خیال میں, یا 25 میں ہوگی یا 26 میں ہوگی, میں نے دیکھا نہیں ہے. تو یہ پیج نمبر 19 میں فرماتے ہیں کہ سورہ محمد یہ مدنی سورت ہے. مدنی سورت کا مطلب کیا کہ ہجرت مدینہ منورہ کے بعد نازل ہوئی, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر 38 آیتیں ہیں, 4 رکن ہیں اس کے اندر. تو ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. عجیب بات کہ پچھلی جو سورت ہم نے ختم کری سورۃ الفرقان, تو اس کے آخری جو ٹاپک تھا اس کے اندر عباد الرحمن کا, تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی صفات الذین الذین کر کے ہی بیان کر رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو، یہ وہ لوگ ہیں جو، ہے نا، اس طریقے سے. تو اس طریقے سے عموماً جو ہے وہ کوئی سورت سٹارٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ سورت کے درمیان میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کی صفات کہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، کفر کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، منافقین ایسے ہوتے ہیں. تو درمیان میں تو الذین آتا ہے، لیکن ابتدا میں الذین آنا جو ہے نا وہ اسی سورت کے اندر ہے، الذین کفروا، ٹھیک ہے، یعنی باقاعدہ ایک لوگوں کی قسم بیان کرنے سے ہی اس سورت کو شروع کیا گیا ہے. تو الذین کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو، اسے موصولہ ہوتا ہے یہ گرامر کے اعتبار سے، تو وہ لوگ جو کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا. الذین کفروا کو جوڑ سکتے جب ٹرانسلیٹ کریں گے تو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا. صد یا صدو کا مطلب ہوتا ہے روکنا، بند کرنا، ٹھیک ہے، کس چیز سے روکنا، ان، فروم، سے، اردو میں سے، انگریزی میں فروم، سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ٹھیک ہے نا. تو الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالی کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم. تو کیا ہوا کہ ضائع کر دیے اعمالہم، ان کے اعمال، ٹھیک ہے نا، ضائع کر دیے ان کے اعمال. کس نے ضائع کر دیے؟ اللہ تعالی نے ضائع کر دیے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ اس عربی کی عبارت کے اندر اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن ترجمے کے اندر انہوں نے اللہ نے ان کے یعنی کھو دیے، اللہ نے ان کے کیے کام، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کے اعمال کو ضائع نہیں کر سکتا. اعمال کے اوپر ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اور اعمال کے اوپر عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اور اچھے اعمال کو نلیفائی کر دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے. یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں بغیر کسی کی انوالومنٹ کے، ٹھیک ہے نا. باقی کام تو ہوتے ہیں نا، انوالومنٹ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے کوئی کام کرواتے ہیں، یا انسانوں کے ذریعے سے، یا جانوروں کے ذریعے سے، جنوں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں کی انوالومنٹ ہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کسی کی انوالومنٹ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے نام اعمال کے اندر فرشتوں کو حکم دے دیا کہ تم اس کے نیک اعمال جو تھے نا وہ مٹا دو، ٹھیک ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے الصالحات، صالحات صالحن کی جمع ہے، صالحن نیک عمل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جنہوں نے نیک اعمال کیے، عملوا الصالحات، وآمنوا، اور ایمان لے کر کے آئے، بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. وہ حدیث بھی یاد ہوگی سب کو انشاءاللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جس نے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا ہو اور اس نے درود نہ پڑھا ہو تو وہ بھی برباد ہو جائے. ابھی رمضان المبارک میں تو یہ حدیث ہم نہیں سنی ہوگی بار بار، ٹھیک ہے نا. تین چیزوں کے اوپر جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا، ان میں سے ایک یہ بھی تھی نا کہ نام پڑھا جائے اور درود شریف نہ پڑھے، ٹھیک ہے. تو اب تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھ رہے ہیں، تو چھوٹا درود شریف سب سے چھوٹا کون سا ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ درود شریف جو ہے وہ ہم پڑھتے رہے ہیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے ہمارے سامنے دیا جائے، ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ وآمنوا بما نزل، اور ایمان لے کر آئے اس چیز پر جو کہ، بما یعنی با جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے ود کے لیے، با کا مطلب ہوتا ہے ود، اور ما نزل واٹ ایور واز سینٹ اپون، انزل ینزلو یا نزل ینزلو، ٹھیک ہے. تو نزل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ نازل ہونا، اترا، ٹھیک ہے. تو نزلہ یہ پیسو فارم ہے کہ جو کچھ اتارا گیا، جو کچھ نازل کیا گیا. تو ما نزلہ جو کچھ نازل کیا گیا اس پر، با کا مطلب ہوا پر، ٹھیک ہے نا. ایمان لے کر کے آئے. علی محمد، تو جو کچھ نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر ایمان لے کر کے آئے. ٹھیک ہے، تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، ریپیٹیشن ہے یہ، کسی وجہ سے تکرار ہے، کیونکہ آمنو کے اندر تو یہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا اس کے اوپر ایمان لے کر کے آئے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے صرف آمنو فرمایا، پھر اس کے بعد اس کو مزید کھول بھی دیا کلیئرفائی کرنے کے لیے کہ وہ آمنو بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، اور وہی ہے الحق، سچ ان کے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کو کنفرم اپنی طرف سے بھی کر رہے ہیں کہ جو کچھ نازل ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وہی ہے حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے نا، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اب فرما رہے ہیں کفر عنہم سیئاتہم، تو مٹا دیا جائے گا، کفر یکفرو، مٹا دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، یا چھپا دیا جائے گا، انہم ان سے، سیئاتہم، سیئات سیئن کی جمع ہے، اور سیئن کا مطلب ہوتا ہے غلط کام، گناہ، برا، برا کام. ٹھیک ہے، تو ان سے ان کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، کفر عنہم. ٹھیک ہے نا، کفر یکفرو کا مطلب جو ہے نا، ایک تو ہوتا ہے کفر کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے چھپا دینا، جیسے کہ کسان جو ہوتا ہے نا اس کو کافر عربی زبان میں کہا جاتا ہے، کافر لفظی معنی کے طور پر. کیوں؟ اس لیے کہ کسان بیج کو لیتا ہے اور زمین میں اس کو چھپا دیتا ہے تاکہ پھر زمین میں وہ یعنی پھٹے اور اس کے بعد وہ اس میں سے پودا نکلے. تو زمین میں چونکہ وہ چھپا دیتا ہے بیج کو، اس لیے کسان کو کافر بھی کہا جاتا ہے لفظی معنی کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، تو کفر کرنے کا مطلب چھپا دینا بھی ہوتا ہے، جیسے کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئیں لیکن ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے جو ہے نا اس نے کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اس نے ان نعمتوں کو چھپا دیا. ٹھیک ہے نا، اس کو تو اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے تھا اور لوگوں کو بتانا بھی چاہیے تھا کہ میرے پاس میرے رب کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، چھپا دیا. تو ان لوگوں کے اوپر سے نا ان کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، چھپا دیا جائے گا. وہ اسلحہ بالہم، اور ان کے معاملات کو، ان کے احوال کو سنوار دیا جائے گا. اسلحہ کا مطلب ان کی اصلاح کر دی جائے گی، ان کو ٹھیک کر دیا جائے گا. بال کہتے ہیں حال کو. ٹھیک ہے نا، وبال امرہم، جیسے کہتے ہیں نا اردو میں بھی، کیا آپ کے حال احوال کیسے ہیں، اس کے لیے ایک بال بچے، ہاں اردو میں محاورہ ہے نا کہ ہاں بھائی سنائیں آپ کے بال بچے کیسے ہیں. تو بچپن میں سمجھتے ہیں ہم سبھی کے بال کا مطلب ہے آپ کے ہیئر کیسے ہیں اور آپ کے بچے کیسے ہیں، سب کے اوپر جو بال ہوتے ہیں. تو بال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احوال. تو آپ کے احوال اور آپ کے بچوں کے احوال کیسے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے بال بچوں کے حالات پوچھنے کا. ٹھیک ہے، تو بالہم، انشاءاللہ اب یاد رہے گا بالہم کا مطلب، رائٹ. تو ان کے بالوں کا کی اصلاح ہو جاتی ہے، ہیئر اسٹائل بنا دیتے ہیں، ہیئر اسٹائل نہیں بناتے بلکہ ان کے احوال کی اصلاح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، اب احوال کی اصلاح ماشاءاللہ اس کے اوپر تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن ابھی ہم ترجمہ ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے مزید تفصیل میں جانے کے بجائے بس اتنا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ بھائی ایک بندے کے احوال کیا کیا ہو سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں اس کے احوال میں داخل ہو سکتی ہیں. تو ان سب کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان لوگوں کی کہ جنہوں نے، جو ایمان لے کر کے آتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، تو ان کے. ٹھیک ہے، یعنی صرف آخرت کا معاملہ نہیں ہوتا کہ صرف آخرت ان کی سنور جائے گی، نہیں، ان کے دنیا کے حالات بھی سنور جاتے ہیں. ہے نا، صرف یہ آیت نہیں بلکہ اور بھی آیات اس کے اوپر گواہی ہیں، گواہ ہیں. اور اس کے علاوہ مزید حدیثیں اٹھا لیں، ہمارے اکابرین مشائخ کے احوال اٹھا لیں، اولیاء اللہ کے احوال اٹھا لیں، بہت ساری اس کے اندر تفصیل ہو سکتی ہے. اچھا، یہ تو ہو گئیں دو آیتیں. تیسری آیت میں فرماتے ہیں ذالک، یہ اس لیے، ذالکا کا مطلب تو ہوتا ہے یہ، لیکن جب کوئی آیت ذالکا سے شروع ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس لیے، ٹھیک ہے، بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ بے شک الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا، اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، اور انہوں نے اتباع کری باطل کی، باطل مطلب جھوٹ بات، غلط بات، ٹھیک ہے نا، اس کے پیچھے پڑے، اس کی اتباع کری، فالو کیا باطل کی چیزوں کو، تو کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے ہے، بِأَنَّ الَّذِينَ، اب بِأَنَّ کا ترجمہ جو ہے نا وہ بھی اس لیے ہی کے ساتھ کنٹینیو ہوگا، کیونکہ بے شک الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، کہ کافروں نے باطل کی اتباع کری، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لے کر کے آئے، اَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ جو لوگ ایمان لے کر کے آئے، اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ، انہوں نے حق کی اتباع کری، سچی بات کی اتباع کری جو کہ ان کے رب کی طرف سے آئی تھی، مِنْ رَبِّهِمْ، کیونکہ سچی بات جو ہوتی ہے وہ رب کی طرف سے آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اب ہم تک پہنچتے ہوئے بیچ میں واسطے بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا اللہ تعالیٰ نے صحابہ تک بات پہنچانے کے لیے، حق پہنچانے کے لیے، رائٹ، اور تابعین تک حق پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو واسطہ بنایا، ٹھیک ہے، وہی حق ہے، تو وہی تابعین تک کیسے پہنچی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دین صحابہ، پھر تابعین تک پہنچی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واسطوں سے حق کو پہنچاتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ بلا واسطہ بھی حق کو پہنچا دیتے ہیں، وہی بلا واسطہ نہیں پہنچتی، لیکن باقی جو فارمز ہوتی ہیں حق کی وہ بلا واسطہ بھی پہنچ سکتی ہیں، تو اَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طریقے سے، کَذَلِكَ، ایسے ہی، یوں ہی، یضرب اللہ، اللہ تعالیٰ مارتا ہے، ضرب یضرب کا مطلب کیا ہوتا ہے، مارنا، ضرب لگانا، رائٹ، لیکن یہاں پر مارنے کا مطلب کیا ہے، ٹو اسٹرائک این ایگزامپل، انگریزی میں اس کے لیے ایگزیکٹلی اسٹرائک کا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں یہ نہیں کہتے مثال مارنا، ٹھیک ہے نا، اردو میں ہم مثال مارنا نہیں کہتے نا، اردو میں ہم کہتے ہیں مثال پیش کرنا، ٹھیک ہے نا، انگریزی میں لیکن مثال مارنا، ٹو اسٹرائک این ایگزامپل، تو یضرب اللہ، اللہ تعالیٰ مثال یعنی پیش کرتا ہے، اردو میں چونکہ پیش کا یہ لفظ استعمال کرنا ہوگا، تو یضرب کا ترجمہ پھر پیش کرنے سے ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے، پیش کرتا ہے، للناس، انسانوں کے لیے، امثالہم، ان کے مثالیں یا ان کے احوال سے، انہوں نے یہاں پہ ترجمہ کیا، ٹھیک ہے نا، یہ ترجمہ کس کا کیا ہوا ترجمہ ہے، یہ حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہوا ترجمہ ہے، جو کہ معروف قرآن میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، اب اس کے بعد خلاصہ تفسیر، کسی کو ترجمے کے اوپر کوئی سوال ہو تو پوچھ لیا کریں، تو خلاصہ تفسیر میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن سے انہوں نے لیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور مشکل الفاظ جو کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اصل الفاظ تھے نا وہ تو کافی متروک ہو چکے ہیں، اب ہم لوگ وہ الفاظ استعمال نہیں کرتے، تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ایسے الفاظ دیکھے نا تو ان کو ذرا سلیس کر دیا، آسان کر دیا، لیکن ہے یہ وہی بیان القرآن کی، تو خلاصہ تفسیر میں حضرت نے کیا نقل کیا کہ جو لوگ خود بھی کافر ہوئے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، جیسے رؤوسائے کفار کی عادت تھی، رؤوس کن کو کہتے ہیں، رأس کی جمع رؤوس ہوتی ہے، رأس کہتے ہیں سر کو، ٹھیک ہے نا، ہیڈ، اور رؤوس کہیں گے ہیڈز، ہیڈز کا مطلب لیڈرز بھی، ٹھیک ہے، تو جو کفار کے لیڈرز تھے نا وہ کیا کرتے تھے، وہ خود بھی کفر کرتے تھے، اور جو لوگ ایمان لے کر کے آتے تھے ان کو روکتے بھی تھے، یا جو کافر تھے لیکن ان کے ماتحت تھے تو ان کو روکتے تھے کہ کہیں یہ ایمان نہ لے کر کے آ جائیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر رؤوسائے کفار مراد ہیں، کہ جیسے رؤوسائے کفار کی عادت تھی کہ جان و مال سے ہر طرح کی کوشش اسلام کا راستہ روکنے میں کرتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن اب رؤوس کا مطلب جو ہے نا, وہ صرف جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرز نہیں ہوتے, یا کسی سوسائٹی کے جو بڑے لیڈرز کہلاتے ہیں, چودھری کہلاتے ہیں. رؤوس کا مطلب صرف وہ نہیں ہے, بلکہ کسی گھر کا بھی تو رؤوس ہو سکتا ہے, کسی گھر کا بھی تو ہیڈ ہو سکتا ہے نا. جیسے کہ باپ ہے, اس کی اولاد اگر نیکی کے راستے پہ آنا چاہتی ہے, گناہوں کو چھوڑنا چاہتی ہے, تو باپ روکتا ہے, نہیں یہ کیا, اتنا بھی مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا بھی جو ہے وہ مولویوں سے تعلقات بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو رؤوس میں جو ہے پھر وہ بھی گھر کا بڑا بھی شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے راستے سے روکنے والوں. تو اب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں تو کفار کے ساتھ کسی طرح بھی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے نا, رائٹ, چاہے وہ کفر کے اندر ہو چاہے وہ گناہ کے اندر ہو. جیسے کہ سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا تھا نا آخر میں, کہ یہ جو کافر ہوتے ہیں یہ کفر کرنا تو ان کا سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے, لیکن کفر کے علاوہ بھی ان کے گناہ جو ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ کفر کے پیچھے باقی سارے گناہ جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں, انمینشنیبل ہو جاتے ہیں. نہیں, ایک ایون کافر کا بھی جو ہے وہ گناہ ایگزسٹ کرتا ہے. اٹ از ناٹ سم تھنگ کہ کافر نے چونکہ کفر کیا ہے اب اس کے گناہوں کا کوئی مینشن ہی نہیں ہوگی, اب اس کے گناہوں کا کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے. نہیں, اس کے گناہوں کی ریلیونس بھی ہے. کیسے ریلیونس ہے اس کے گناہوں کی؟ اس کے گناہوں کی کو مینشن کرنے کا فائدہ کیا؟ کافر کے گناہوں کو مینشن کرنے کا فائدہ کیا؟ بھائی کہتے ہیں نا جہنم میں گیا بس ختم بات, اب اس کے آگے جہنم میں تو چلا گیا, سارے کے سارے کافر جہنم میں چلے گئے. نہیں, بلکہ جہنم میں جانے کے بعد بھی جو جہنم کے اندر جگہ الاٹ ہوگی وہ ان کے اعمال کے حساب سے ہوگی. ہر ایک جہنم میں ایک لیول میں نہیں ہوگا. آپ نے سنا ہی ہوگا کتنے 8 درجے ہیں نا جہنم کے درجے, جس میں سب سے اونچا درجہ جو ہوگا وہ ایمان والوں کے لیے ہوگا, جن کو بعد میں نکال لینا ہے جہنم کے اندر عذاب دینے کے بعد, نکال کر کے جنت میں ڈالنا ہے, وہ سب سے اوپر والے درجے میں ہوں گے. پھر ان کے بعد جو ہے وہ کون ہوں گے؟ عیسائی ہوں گے. ہاں, پھر عیسائیوں کے بعد جو ہے وہ یہودی ہوں گے, یہودیوں کے بعد جو ہے مشرکین ہوں گے. لیکن اور بھی اس کے بعد تھوڑی سی اور بھی تفصیل ہے اس کے اندر. تو مشرکین کے بعد آخری درجے میں کون ہوں گے؟ منافق. ٹھیک ہے, تو بھائی جتنا جیسا انہوں نے گناہ کیا ہوگا اس کے حساب سے ان کے درجات ہوں گے, ہر کوئی ایک درجے میں نہیں ہوگا. اس وجہ سے کفار کے گناہ بھی امپورٹنٹ ہیں. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے لیے اس کے اندر اس کی کیا ریلیونس ہے؟ ہمارے لیے اس میں ریلیونس یہ ہے کہ الحمدللہ ایمان کے معاملے میں تو ہم ان کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتے کیونکہ وہ کافر ہیں, ہم مسلمان ہیں. لیکن کیا ہم گناہ کے بارے گناہ کے معاملے میں ان کے ساتھ مشابہت رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ ٹھیک ہے, کہ یہ کافر جو ہیں اللہ کے راستے سے روکنے والا کام کیا کرتے تھے, اور ہم بھی اللہ کے راستے سے روکنے والا کام کریں, لوگوں کو نیک نہ بننے دیں, لوگوں کو اپنے انفلوئنس کے ذریعے سے, میرا امپلائی مثال کے طور پر امپلائی جو ہے وہ مسلمان ہے, ٹھیک ہے نا, اب یہ روزانہ جو ہے نا اس نے ظہر بھی پڑھنی ہوتی ہے, اس نے عصر بھی پڑھنی ہوتی ہے, اور مغرب کے وقت جب عموماً دفتروں کے اندر سب سے زیادہ گہما گہمی ہوتی ہے, عصر سے مغرب, اسپیشلی مڈل ایسٹ کے اندر ہم نے تو یہ دیکھا تھا اپنے دفتر کے اندر کہ سب سے زیادہ گہما گہمی شروع ہی عصر کے وقت ہوتی تھی, اور عصر پھر مغرب, مغرب جو لگتا تھا پارٹی ٹائم ہو رہا ہے صاحب, یعنی کام کی جو اصل پیک ہوتی تھی وہ مغرب کے ٹائم پر ہوتی تھی. اب ایک دیندار مسلمان جو ہے نا اس نے تو عصر بھی پڑھنی ہے, اس نے تو مغرب بھی پڑھنی ہے, تو اب جو ہے نا وہ تکلیف ہو رہی ہے جی باس صاحب کو, مینیجر صاحب کو, کیا مسئلہ ہے, میٹنگ چھوڑ کر کے عصر پڑھنے چلا گیا, میٹنگ چھوڑ کر کے مغرب پڑھنے چلا گیا. تو اس کے لیے ہے نا راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں, یا اس کے جو ہے وہ ایک ناگواری کا احساس ہے کہ بھائی کیوں جاتا ہے یہ عصر پڑھنے کے لیے, اس کو نہیں جانا چاہیے عصر پڑھنے کے لیے, ہے نا, اتنا جی یہ کیوں دیندار بنا چلا جا رہا ہے, اور ہم بھی تو مسلمان ہیں, اور ہم جو ہے وہ تو کام کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, اور یہ جو ہے وہ کیوں اس قسم کا مولوی بنا چلا جا رہے ہیں. تو صدوا عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے روکنا یہ کافروں کی صفت ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس صفت کے اندر کافروں کے ساتھ اگر شریک ہوں گے نا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بھی جو ہیں نا وہ پھر ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں. کون سی والی حدیث ہے کوئی بتایا آپ میں سے, اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی حدیث ایکٹیویٹ ہو جائے گی ادھر ہمارے لیے؟ जी मुसलमान तो हैं, लेकिन कौन सी सही हदीस है जो कि फिर अप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। बड़ी मशहूर है, याद होगी किसी न किसी को तो इंशाल्लाह। अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले मामले में अगर हम कुफार की मुशाबियत करेंगे तो फिर क्या वईद है हमारे लिए उसके अंदर, नहीं याद किसी को? मैं पढ़ूंगा तो शायद याद आ जाएगी फिर आपको इंशाल्लाह। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से हो जाता है। क्या मतलब उन्हीं में से हो जाता है? उसका अंजाम उन्हीं के साथ होता है। और अकाबरीन ने इसकी क्या तशरीह करी है, मौत के वक्त ना फिर उसका ईमान बाकी नहीं रहता, सारी ज़िंदगी मुसलमानों में नाम लिखवाया हुआ है, सारी ज़िंदगी जो है वो मुसलमान कहला रहा है, अपने आप को खुद समझ रहा है मुसलमान, लेकिन मरने के वक्त उसको कलमा नसीब नहीं, हशर उनके साथ होगा। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हु, ठीक है। तो हमें अकल के नाखून पकड़ने चाहिए और अपना जो है ना वो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी जो है अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से बर्बाद नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना जी। तो कफ़र अनहुम से ये आते हैं व अस्तहबा लहुम। अच्छा तो हाँ, हम तो ये खुलासे तफ़सीर पढ़ रहे थे कि जैसे कि रगुसाए कुफार की आदत थी कि जानो माल से हर तरह की कोशिश इस्लाम का रास्ता रोकने में करते थे, ठीक है ना। अब मसला एक हमारे साथ तो बड़े नए दौर के नए मसले ना 21वीं सदी के अंदर, तो भाई 21वीं सदी के अंदर नबी अलैहि सलाम तो आएंगे नहीं, है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है ही नहीं यहाँ पर। तो अब चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 21वीं सदी के अंदर नहीं हैं मौजूद ज़मीन के ऊपर, है ना, आलम बरज़ख़ में हैं, अपने रोज़े मुबारक के अंदर हैं, राइट, लेकिन हमारे घर में तो नहीं है ना, हमारे मुआशरे में तो नहीं है ना। तो इस वजह से हम ये समझना शुरू हो गए हैं कि हम तो ये कभी कर ही नहीं सकते, अल्लाह के रास्ते से रोकने वाला काम तो हम कर ही नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि नबी अलैहि सलाम तो है ही नहीं यहाँ पर, तो अब जो है वो ये हो ही नहीं सकता कि हम कभी यानी हमसे कभी ऐसी गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप सल्लम तो कभी है ही नहीं हमारे दरमियान, आ ही नहीं सकते आप सल्लम हमारे दरमियान, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ये अल्लाह का रास्ता जो होता है ना ये किताबों वाला रास्ता नहीं है, बल्कि ये इंसानों वाला रास्ता होता है, अल्लाह के नेक बंदों वाला रास्ता, सालेहीन वाला रास्ता, ठीक है ना, उलमा मशाइख वाला रास्ता। तो आज के दौर के अंदर सद्दु अन सबीलिल्लाह का इर्तिकाब कैसे करते हैं, सद्दु अन सबीलिल्लाह के रास्ते का इर्तिकाब, के गुनाह का इर्तिकाब कैसे करते हैं, उलमा और मशाइख से काटने की कोशिश करते हैं, राइट, उलमा और मशाइख से काटने की कोशिश करते हैं, यही इस दौर में सद्दु अन सबीलिल्लाह बनेगा, ठीक है। वरना तो ये कहानी की किताबें पढ़ रहे हैं बस हम, कहानियाँ हैं तो जमाने के काफिर ये क्या करते थे और मुसलमान ये क्या करते थे और फलाने ढिकाने ये क्या करते थे, तो कहानियाँ हो गई ना फिर हमारे लिए इसके अंदर क्या लेसन है भाई, क्या रेलेवेंस है इन सब बातों की हमारे लिए? रेलेवेंस तो उसी वक्त बनेगी ना जब ज़रा अपने गरेबान में झांकेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं किन के साथ क्या कर रहा हूँ, किस शक्ल में मैं काफिरों की मुशाबियत इख्तियार कर रहा हूँ। वरना दिस इज़ ऑल जस्ट थ्योरी, राइट, है अल्लाह की किताब, लेकिन शैतान बदबख्त जो है ना इसको हमारे लिए थ्योरी से ज्यादा नहीं बनने देगा, ठीक है ना, एकेडमिक्स थ्योरी नथिंग एल्स, ये शैतान बदबख्त यही करता है, ठीक है। तो खुदा ने उनके अमल कल अदम कर दिए, नेकियां करते थे अमल करते थे, जैसे कि आज उलमा मशाइख के रास्ते से रोकने वाले मस्जिद जाते हैं पाबंदी के साथ, वही लोग उलमा मशाइख के रास्ते से रोकते हैं लोगों को, काटते हैं, लेकिन साथ साथ मस्जिद भी जा रहे होते हैं, तस्बीहात भी कर रहे होते हैं, तहज्जुदें भी पढ़ रहे होते हैं और बहुत सारे नेक अमाल कर रहे होते हैं, लेकिन रास्ते से रोकने वाला अमल भी साथ साथ चल रहा होता है। तो अमल कल अदम कर दिए, उनके ये अमाल जो है ना वो ज़ाया हो जाएंगे। कैसे ज़ाया हो जाएंगे? मुसलमान का अमल कैसे ज़ाया होता है जी? क्या अल्लाह ताला मुसलमान के अमल को नामे अमाल में नहीं लिखने देते? उन्हें का अमाल कर रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, जरा बताएं मुसलमान का अमल कैसे कल अदम होता है? तहज्जुद पढ़ रहा है, क्या उसके नामे अमाल में लिखा नहीं जाएगा? तस्बीहात पढ़ रहा है, क्या उसके नामे अमाल में लिखा नहीं जाएगा? भाई मुसलमान है, شہادت دیتا ہے تو پھر مسلمان کے اعمال کیسے کل عدم ہوتے ہیں؟ ذرا بتائیں کیسے کل عدم ہو سکتے ہیں، ذرا بتائیں نا جی. نہیں، نیت اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ کرے عمل لکھا ہی نہیں جائے گا، رائٹ؟ یہ عمل لکھے نہیں جائیں گے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں اعمال اس نے صحیح کیے ہیں، صحیح نیت کے ساتھ کیے ہیں، لکھے گئے ہیں نام اعمال کے اندر، لیکن بعد میں کل عدم، بعد میں اریز کر دیے گئے. کیوں؟ علماء کے ساتھ بغض کی وجہ سے، بدنیتی کی وجہ سے. وہ تو وجہ بنی نا، لیکن میں وائی نہیں کہہ رہا کہ وائی اس کے اعمال کل عدم کر دیے جائیں گے، وائی تو آلریڈی میں بتا چکا ہوں آپ نا، راستے سے روکنے والا عمل کر رہا تھا، تو یہ تو وائی کا آنسر بن گیا نا. میں تو اب پوچھ رہا ہوں ہاؤ ول اٹ ایکچولی ہیپن، بدنیتی کی وجہ سے نہیں بھائی، اس کی نیت صحیح ہے اعمال کرنے میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی تعجب پڑ رہا ہے، رائٹ؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی جو ہے نا وہ تسبیحات پھیر رہا ہے، مسجد جا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن بعد میں جا کر کے اعمال کیوں کافروں کی مشابہت کی وجہ سے؟ بھائی یہ تو پھر آپ نے وہی وائے کا جواب دے دیا، میں تو ہاؤ پوچھ رہا ہوں نا. ہاؤ بھائی؟ ہاؤ ایسے کہ جب یہ علماء مشائخ سے کٹ کر کے اپنی زندگی گزارے گا نا، تو یہ جو ہے نا شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بنے گا، ٹھیک ہے نا. شیطان اس کا شیخ ہے، کیونکہ کوئی نیک متقی بزرگ تو اس کا شیخ ہے نہیں، رائٹ؟ یہ تو الٹا دوسروں کو کاٹتا ہے مشائخ سے، تو اس کا کہاں سے کوئی شیخ ہوگا؟ تو اس وجہ سے اس کا شیخ جو ہے نا وہ تو ہے شیطان، ٹھیک ہے نا. اب شیطان جو ہے وہ اس کو سارے اعمال سے روک نہیں پایا، ٹھیک ہے نا. تہجد پڑھی اس نے، نیک اعمال کیے اس نے، فلانا کام کیا، بہت سارے اچھے اچھے کام کیے، شیطان کوشش کرتا رہا کہ روکے اس کو، لیکن روک نہیں پا رہا، لیکن لگا رہے گا مستقل، اور کرتے 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 وہ ایک ایسا جال بنے گا اس کے لیے، ایک ایسا جال بنے گا کہ آج نہیں تو کل اس نے جا کر کے کوئی ایسا کلمہ کہہ دینا ہے، کوئی ایسا کلمہ کہلوائے گا اس کے منہ سے کہ جس کی وجہ سے اس کے گزشتہ اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. اس کے منہ سے ایک کلمہ کہلوانا ہے خالی شیطان میں، بس وہ مستقل اسی محنت میں لگا رہے گا کہ اس کے منہ سے کوئی ایک ایسا کلمہ کہلوا دے کہ جس کے ذریعے سے اس کی ساری زندگی کے اعمال ضائع کر دیے. ایک کفر گیا کلمہ چاہیے بس، اور زیادہ نہیں. کوئی زنا، شراب اور قتل و غارت گری یہ سب کچھ کروانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، ایک کلمہ کہلوانے کی ضرورت ہے خالی، رائٹ؟ تو اللہ والوں کے ساتھ جو بیر رکھ کر کے زندگی گزارتا ہے نا، تو اس کو سزا یہی ملتی ہے کہ آخر میں نا یہ کلمہ پھر وہ شیطان کہلوا جاتا ہے اس سے، اور وہ اس ایک کلمے کی وجہ سے ساری تہجدیں ختم، ساری عبادتیں ختم، ساری ملا کی دوڑ مسجد ختم، سب ضائع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایمان والا جو ہوتا ہے نا اس کے عمل اس طریقے سے، اس میتھڈ سے، یعنی دس یہ ہاؤ کا جواب ہے. ہاؤ سمجھتے ہیں نا، انگریزی کا ایک لفظ اتنا آسان سے ہے. تو وائی میں نہیں پوچھ رہا تھا، وائی تو میں نے آلریڈی بتا دیا آپ کو، لیکن ہاؤ میں آپ سے پوچھ رہا تھا. وہ اس طریقے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کفر الحاد جو آپ نے بولا تو یہ بھی اسی میں شامل ہے کہ وہ کوئی ایسا ملحدانہ عمل کر لیتا ہے، ملحدانہ بات کر لیتا ہے، کسی ملحد کو سپورٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، رائٹ؟ ٹی وی کے اوپر دیکھ لیا، ایک ملحد کی تقریر دیکھ لی، رائٹ؟ اور اس نے ایسے جو ہے نا وہ دلیلیں دیں، ایسی لاجیکل دلیلیں دیں، اور آپ کو دو چار حدیثیں بھی سنا دیں اور دو چار قرآن کی آیتیں بھی سنا دیں، ہے نا. اور آپ کو تو کچھ پتہ نہیں تھا، نہ آپ کا علماء مشائخ کے ساتھ ایسا کوئی تعلق تھا کہ آپ ان سے جا کر کے کنفرم کرتے. تو اس ملحد کی جو ٹی وی کے اوپر آ کر کے جو ہے وہ ساری دلیلیں دے رہا تھا، آپ کو اچھی لگی اور آپ نے اس کا سپورٹ شروع کر دیا، دیر یو گو. پھر اس کے بعد آپ اور وہ آپ کا لیڈر، آپ اس کے فالوور، آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ الحاد کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ایمان آپ کا ضائع ہو چکا ہے. اور جب ایمان ضائع ہو گیا تو جتنی نیکیاں کری تھیں ساری کی ساری ضائع ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے نا یہ قرآن کی آیات ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہیں. ہمیں بھی ان کو پڑھ کر کے نا اپنے لیے حفاظت کا انتظام کرنا ہے کہ ہم کہیں اس کے مرتکب نہ ہو جائیں. تو خدا نے ان کے عمل کل عدم کر دیے, یعنی جن کاموں کو وہ نیک سمجھ رہے ہیں بوجہ عدم ایمان کے وہ مقبول نہیں ہیں, بلکہ ان میں سے بعض کام اور الٹے موجب عطاب ہیں, جیسے اللہ کے راستے پر چلنے سے روکنے میں خرچ کرنا. ٹھیک ہے, یعنی باقاعدہ اسپانسر کرنا اللہ کے راستے سے روکنے والے کام کو. کما قال تعالی فسینفقونها ثم تكون علیہم حسرہ, بس انہوں نے جو ہے نا وہ یعنی خرچ کیا اس کے اوپر. انفق ینفقو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خرچ کرنا, جیسے کہ سورہ الفرقان کے اندر میں نے پڑھا تھا. تو انہوں نے اس کے اوپر خرچ کیا, پھر اس کے بعد یہ ان کے لیے حسرت کا سبب بن گیا. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ جو ہے نا وہ نیک اعمال کرتے تھے, یعنی کام کرتے تھے جن کو وہ نیک اعمال سمجھتے تھے, لیکن عدم ایمان کی وجہ سے وہ مقبول نہیں تھے, بلکہ ان میں سے بعض کام اور الٹے موجب عطاب ہیں, جیسے اللہ کے راستے پر چلنے سے روکنے میں خرچ کرنا. کما قال تعالی اچھا, اور برخلاف ان کے. اچھا کیا لکھ رہے ہیں آپ؟ اگر کفر کی کلمات کے بعد اگر وہ توبہ کر لے تو کیا ہوگا حضرت اس کے ساتھ؟ دیکھیں, کفر کے بعد جو ہے نا وہ توبہ کرنے سے پرانے اعمال جو ہوتے ہیں نا وہ واپس نہیں آتے. ٹھیک ہے, پرانے اعمال واپس نہیں آتے. ٹھیک ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ کچھ لوگ جو تھے نا وہ نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اندر مسلمان تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد کافر ہو گئے تھے, جیسے کہ وہ ارتداد کا فتنہ پھیلا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ صحابی کہلاتے تھے, لیکن زندگی کے بعد وہ مرتد ہو گئے, لیکن جب جہاد کیا گیا ان کے خلاف یا ان کو کنونس کیا گیا. ٹھیک ہے نا, ایدھر وے, کیونکہ مرتد کو جو ہے پہلے کنونس کرنا ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے یا اس کو سزائے موت دی جاتی ہے. تو کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ واپس مسلمان ہو گئے تھے, لیکن واپس مسلمان ہونے کے بعد ان کی صحابیت کا درجہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا تھا, وہ صحابی کے درجہ نہیں پایا پھر انہوں نے. اگرچہ کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا تھا, لیکن صحابیت ان کی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا, اب یہ پکی دلیل ہے ہمارے سامنے کہ کفر سے جو ہے نا وہ سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, اب اس کو اثر نو آغاز کرنا پڑے. ٹھیک ہے, تو بہتر نہیں ہے کہ ہم پہلے سے کچھ حفاظتی اقدامات کر کے رکھیں, ایسی کوئی نوبت ہی نہ آئے. کہاں سے ایکسٹرا زندگی لے کر کے آئیں گے پھر سے اعمال کرنے کے لیے. اچھا فرمایا, اور برخلاف ان کے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے. وعملوا الصالحات وآمنوا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ان کے ایمان کی کیفیت تفصیلی یہ ہے کہ وہ اس سب پر ایمان لائے. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کا ذکر کیا نا, تو وہ کیا ہے؟ تفصیلی کیفیت بیان کری اللہ نے کہ وہ اس سب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے, اور وہ جو نازل کیا گیا ہے وہ ان کے رب کے پاس سے آیا ہوا امر واقعی بھی ہے, جس کا ماننا ہے بھی ضروری. ٹھیک ہے, یعنی گویا کہ ایک جملہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایڈ کیا کہ یہ تو ایمان لانا ضروری بھی ہے. ٹھیک ہے, جو کہ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا وہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا, تو کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ان پر سے اتارے گا, یعنی معاف کر دے گا. ٹھیک ہے, یعنی ایمان والوں کے بھی گناہ ہو سکتے ہیں. ایک تو جب وہ کافر تھے ایمان لانے سے پہلے تو ان کے گناہ تھے, تو وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اور اگر یہ اسی روش کے اوپر قائم رہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑے رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کی تصدیق کرتے رہے نا, تو درمیان میں ان سے جو کوتاہیاں غلطیاں ہوتی بھی جائیں گے نا, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ معاف کرتا رہے گا, جیسے کہ صحابہ کرام کے ساتھ ایسے ہی ہوا, اور دونوں جہان میں ان کی حالت درست رکھے گا. وہ اسلحہ بالہم, ٹھیک ہے, دونوں جہانوں میں ان کی حالت درست رکھے گا. دنیا میں تو اس طرح کہ ان کو اعمال صالحہ کی توفیق بڑھتی جائے گی اور آخرت میں اس طرح کہ ان کو عذاب سے نجات اور جنت میں داخلہ ملے گا۔ اور یہ جو مومنین کی خوشحالی اور کفار کی بدحالی بیان کی گئی ہے، اس وجہ سے ہے کہ کافر تو غلط راستے پر چلے اور اہل ایمان صحیح راستے پر چلے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور غلط راستے کا موجب ناکامی ہونا، غلط راستہ کیا کرتا ہے؟ ناکامی کو واجب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نہ ماننے والا راستہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ پھر ناکامی کو واجب کر دیتا ہے، ایسے انسان کو کامیابی نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ ماننے والا، ٹھیک ہے، تو ان کی سنت کیا ہے؟ کافروں کی سنت، بات نہ ماننا، ٹھیک ہے، یہ کافروں کی سنت کہلائی۔ جس طرح سے پیچھے جو ہے نا کافروں کی ایک اور سنت ہم نے پڑھی نا، سب دون سبھی اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے والی، یہ کافروں کی سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اوپر تو ہم نے بڑی دل کی بھڑاس نکالی کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی کہ علماء کے راستے سے روکتے ہیں، مشائخ کے راستے سے روکتے ہیں، تبلیغی جماعت کے راستے سے روکتے ہیں، سب اللہ کے راستے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو ہے نا وہ ایک اور بھی سنت بھی کیا ہے کہ کافروں کی نہیں ماننے والی سنت، ٹھیک ہے نا۔ تو کافروں کی کوئی بھی سنت ہو وہ اگر اختیار کریں گے تو تشبہ بقوم کی وعید جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گی اور کامیابی نہیں ملنے والی اس کے بعد کے، ٹھیک ہے۔ تو غلط راستے کا موجب ناکامی ہونا، یہ اس بات کی تشریح تھی کہ غلط راستہ جو ہوتا ہے، نہ ماننے والا راستہ جس کو کہتے ہیں، اس کا موجب ناکامی، یہ ناکامی کو واجب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ، اس کو ہائی لائٹ کر لینا چاہیے، یہ ناکامی کو واجب کر دیتا ہے۔ اور صحیح راستے کا سبب کامیابی ہونا ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح غلط راستہ ناکامی کو واجب کرتا ہے، اسی طرح صحیح راستہ کامیابی کو واجب کرتا ہے، اس لیے وہ ناکام ہوئے اور یہ کامیاب ہوئے، ٹھیک ہے، بس سیدھا سیدھا سا یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، بہت ہی آسان سا۔ اور اگر اسلام کے صحیح راستے ہونے میں کوئی شبہ ہو تو مر ربہم سے اس کا جواب ہو گیا کہ دلیل اس کی صحیح ہونے کی یہ ہے کہ وہ من جانب اللہ ہے، اور من جانب اللہ ہونا تمام معجزات نبویہ سے بالخصوص اعجاز قرآنی سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ کن طریقوں سے پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ معجزات نبویہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ، کیا کیا معجزے تھے؟ ایک تو سب کو پتہ ہے قرآن، ٹھیک ہے، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، پھر وہ شق القمر، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنی ذات مبارکہ جس کی بنیاد پر یہ ڈیمانڈ رکھی گئی تھی کہ میری مانو، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا نا، میری مانو۔ اس وقت کوئی قرآن نازل ہوا تھا، پانچ آیات ٹوٹل، ٹھیک ہے نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور سورہ مدثر کی ابتدائی، چلو جی 10 آیات ہو گئے ٹوٹل، زیادہ سے زیادہ 10 اراؤنڈ، ٹھیک ہے نا، تو قرآن تو ٹوٹل یہ تھا، تو اعجاز قرآنی جو ہے وہ 10 آیات کی بنیاد پر کیا، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو جو ہے وہ یعنی بتانے والی آیات بھی ایسی نہیں تھی، وہ تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بات کری تھی نا جا کر کے، کہ لوگوں، میں اگر تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن کھڑا تو میں تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ یہ قرآن تھا کوئی، یہ قرآن کے الفاظ تھے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے الفاظ تھے، رائٹ۔ تو اعجاز قرآنی کا معاملہ تو بعد میں آیا ہے، اور شق القمر تو اور بھی زیادہ بعد میں آیا ہے، تو پہلے کیا چیز تھی لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے والی چیز، پہلے کیا تھی؟ اپنا کردار تھا، رائٹ، اپنی شخصیت تھی، اپنا صدق تھا، اپنی امانت تھی، ہے نا۔ تو ان کے ذریعے سے کیا بات ثابت کر رہے تھے؟ کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے، بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اور تم مجھے سچا مانتے ہو، خود مانتے ہو، دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سچا ہوں اور تم جو ہے وہ میرے اوپر جھوٹ کا الزام لگاتے ہو، نہیں، تم خود کہتے ہو کہ میں سچا ہوں، ایسے بات کی جاتی ہے، کسی کو دلیل سے بات کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو من جانب اللہ ہونا تمام معجزات نبویہ سے بالخصوص اعجاز قرآنی سے ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح جیسے یہ حالت بیان کی گئی ہے لوگوں کے نفع و ہدایت کے لیے ان مذکورین کے حالات بیان فرماتا ہے تاکہ ترغیب و ترہیب کے دونوں طریقوں سے ہدایت کی جائے۔ كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یعنی ایگزامپل اسٹرائک کرتا ہے اپنے بات کو بیان کرنے کے لیے اور لوگوں کی ترغیب کے لیے بھی اور ترغیب کے لیے. ترغیب کا مطلب ہوتا ہے ایسی بات کرنا کہ لوگ راغب ہوں, ٹھیک ہے نا, اچھائی کی طرف راغب ہوں, اور ترغیب کا مطلب ہوتا ہے ایسی بات کرنا کہ وہ برائی سے دور ہوں, ڈریں, ٹھیک ہے. تو ترغیب اور ترہیب دونوں استعمال کیے جاتے ہیں دعوت ترغیب کے لیے. بارہ مثال شروع کر دیتے ہیں آج, ٹائم 5 منٹ ہے ویسے. فرماتے ہیں کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے, کیونکہ جہاد و قتال کے احکام اس میں بیان ہوئے ہیں. قتال کا مطلب ہوتا ہے کہ باقاعدہ قتل کرنا, ٹھیک ہے نا, مرڈر کرنا, مارنا, جان سے مارنا. جہاد کا لٹرلی مطلب یہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, مارنا اور لڑنا یہ قتال کے مطلب کا مطلب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جہاد کی چونکہ ایک سب سے پرومیننٹ شکل, سب سے یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ سب سے بڑی شکل, بلکہ سب سے پرومیننٹ شکل جو ہے نا وہ قتال ہے. تو اس وجہ سے جہاد اور قتال دونوں الفاظ کو ہم معنی استعمال کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ورنہ جہاد کا مطلب جو ہے نا وہ بہت وائڈر ہے, اور قتال کا مطلب اسپیسیفک ہے بالکل, ٹھیک ہے. لیکن اس وجہ سے دونوں کو انٹرچینجبلی بھی استعمال کیا جاتا ہے, جیسے یہاں پر کہ جہاد و قتال کے احکام اس میں بیان ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ہجرت مدینہ کے فوراً بعد ہی یہ سورت نازل ہوئی, یہاں تک کہ اس کی ایک آیت کا ایم من قریتن, جیسے کہ بستیوں کے اندر, گویا کہ بستیوں کے اندر, اس میں کیا ترجمہ ہے, یہاں تک کہ اس کی ایک آیت کا ایم من قریتن کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ مکی آیت ہے, کیونکہ اس کا نزول اس وقت ہوا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی نیت سے مکہ معظمہ سے نکلے اور مکہ مکرمہ کی بستی اور بیت اللہ پر نظر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کے شہروں میں مجھے تو ہی محبوب ہے, اگر اہل مکہ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں خود اپنے اختیار سے مکہ مکرمہ کو نہ چھوڑتا. اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب نکالا تھا بھائی؟ کسی نے کہا تھا جہاں سے چھوڑ کے چلے جاؤ؟ یعنی مکہ میں سے تو کوئی, ہمیں تو کوئی سیرت میں ایسی بات نہیں نظر آتی کہ مکہ والوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے, آپ ہمارے درمیان نہ رہیں, ایسا تو نہیں ہوا تھا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالتے؟ اس کی فرمانے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی ایک ہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد حیات تھا, جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیوٹی لگا دی تھی, یہ اس ڈیوٹی کو نہیں پورا کرنے دیتے تھے, اس ڈیوٹی کو پورا نہیں کرنے دیتے, انجام پورا نہیں کرنے دیتے تھے. تو جو اصل لوگ ہوتے ہیں نا, جو رجال ہوتے ہیں, جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں, ہے نا, جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں, رجال کہلانے کے جو قابل ہوتے ہیں, ان کے لیے سب کچھ ان کا مقصد حیات ہوتا ہے, ان کا مقصد حیات سب کچھ ہوتا ہے. اگر مقصد حیات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں, they are happy, ٹھیک ہے نا, they will stay. اور اگر ان کا مقصد حیات پورا نہیں ہو رہا ہوتا تو they are not easy, پھر وہ ایزی نہیں ہوتے, پھر وہ پریشان ہوتے ہیں, پھر وہ مسترب ہوتے ہیں. اور اگر وہ نوبت آ جائے کہ بالکل ہی اپنے مقصد حیات کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں, تو پھر وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس جگہ کے لوگوں نے ان کو نکال دیا, حالانکہ اس جگہ کے لوگوں نے ان کو دھکے مار کر کے نہیں نکالا ہو, اس جگہ کے لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے, ان کو ان کا مقصد حیات پورا کرنے سے روکا ہوتا ہے نا بھائی. اب جب مقصد حیات پورا نہیں ہو رہا تو اب کیوں رہے یہاں پر؟ اب جاؤ کہیں, کسی اور جگہ جاؤ جہاں پہ مقصد حیات پورا ہو رہا ہو. ہمارے لیے کیسے اپلائی ہوتا ہے جی حضرات؟ ابھی تھوڑے دن میں لگتا ہے یہ हमारा भी यही हाल होने वाला है। कैसे कोई बताएगा? हमारा से मुराद माशाल्लाह तकरीबन सारे लोग जो हैं वो मिडिल ईस्ट में रहने वाले हैं। जी हमारा मकसद हयात क्या है जी, जरा बताएं ना। लेट्स स्पेल आउट द ट्रूथ। जी हमारा मकसद हयात क्या है? ये अपने गरेबान में जब तक झांक के नहीं देखेंगे तो वही होता रहेगा, तौबा करो तौबा करो तौबा करो। भाई किस चीज़ से तौबा करें पता ही नहीं है, कौन सी चीज़ क्या गलत किया है मैंने जिससे मैं तौबा करूं, है ना भाई? ऐसे ही मौलवी लोग बोलते रहते हैं तौबा करो तौबा करो तौबा करो, पता ही नहीं है किससे तौबा करनी है, मसला क्या है मेरे साथ जिससे मैं तौबा करूँ। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है ना, दीद कसूर जिसको कहते हैं, अपनी गलतियों की दीद, ये आइडेंटिफिकेशन जब तक ना हो तो तौबा भी नहीं हो सकती। इसी वजह से ना कड़वी बस आपको सुनानी पड़ती है। तो क्या है हमारा मकसद है यार? हमारा मकसद है यार, सब चुप बैठे हुए हैं, हमारा मकसद है यार है माल कमाना। नहीं जी अपनी बात करें, अल्लाह वालों की बात ना करें, अल्लाह की इबादत ये तो अल्लाह वालों ने अपना, मैं बात कर रहा हूँ जिससे बना, हमने क्या बनाया हुआ है मकसद है यार ना, अल्लाह ने क्या बनाया है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बात ही आप नहीं समझ रहे होते। हमारा मकसद हयात है पैसे कमाना। अब जब लग गया है टैक्स और वो भी 15%, ठीक है ना, तो अब अगर तो नौकरी है तो उसमें से भी जो है वो सेविंग नहीं हो पा रही है ना, और जिनकी वैसे ही ख़त्म हो गई कोरोना की वजह से या किसी और मसले की वजह से नौकरी ख़त्म हो गई, तो अब हम क्या करते हैं भाई? यहाँ जिस मकसद से आए थे वो मकसद ही पूरा नहीं हो रहा तो हम यहाँ तो नहीं रहेंगे फिर, उसके बाद फिर तो हम यहाँ से कहीं और जाएंगे, जिसको अमेरिका की ग्रीन कार्ड मिलेगा वो अमेरिका जाएगा, जिसको कनाडा की सिटीजनशिप मिलेगी वो कनाडा जाएगा नेशनैलिटी, जिसको ऑस्ट्रेलिया की मिलेगी वो ऑस्ट्रेलिया जाएगा, है ना भाई, और जिसको कहीं की भी नहीं मिलेगी वो वापस पाकिस्तान जाएगा या इंडिया जाएगा। क्यों? मकसद हयात यहाँ पर जो था वो अब पूरा नहीं हो रहा है ना भाई, तो ज़रूरी तो नहीं है कि सऊदी अरब वाले या दुबई वाले जो है वो हमें धक्के मार मार के यहाँ से निकालें, ठीक है ना, धक्के मार के निकालना तो वो कुछ लोगों के साथ होता होगा, ठीक है ना, लेकिन हमारी तो नौकरी भी है, हमारा तो जो है वो यानी पैसे भी आ रहे हैं, घर के अंदर दाल रोटी भी चल रही है, फिर भी छोड़ करके जाएंगे यहाँ से, क्यों? इसलिए कि जो मकसद हयात है वो मीट नहीं हो रहा, तो कोई आपको नहीं निकाल रहा लेकिन फिर भी आप छोड़ करके जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम अपनी अपने अहवाल को ज़रा समझ जाए ना सही तरीके से, ठीक है ना, तो आप सो रहे थे इससे पहले तो या अभी तक लगता है सो रहे हैं, इसलिए सवाल ये था ही नहीं भाई, ठीक है ना। तो अगर हम अपने अहवाल को समझ जाए ना, अपने अनफुस के अंदर झांक करके देखने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर लेना, तो फिर हमें हकीकत समझ में आ जाती है, ठीक है ना। वफ़ी अनफुसकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारे अपने नफूस के अंदर क्या तुम देखते नहीं हो, ठीक है ना। अगर अपने नफूस के अंदर हम झांक के देखना शुरू हो जाए ना, तो हमें जो है ना वो हकीकत ज़िंदगी समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम सलाम का जो निकालना है कि मुझे इन लोगों ने निकाल दिया, अगर ये लोग मुझे नहीं निकालते तो मैं यहाँ से कभी भी ना जाता, इस हदीस मुबारकों को समझने के लिए अपने गरेबान में अगर हम झांक के देख लेना तो बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी कि जब मकसद हयात कहीं पे पूरा नहीं हो रहा होता तो फिर वहाँ से छोड़ के जाना पड़ता है, और फिर उसको ब्लेम किस पे किया जाता है, वही जो लोग पूरा नहीं करने दे रहे थे भाई। जब पाकिस्तान जाएंगे यहाँ से पिट पटा करके लुट लुटा करके, तो क्या कहेंगे, यार उन लोगों ने 15% टैक्स कर दिया था, और यार जो है वो हर चीज़ की जो है वो प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा हो गई थी, और जो है वो क्या कहते हैं उसको एक्सपायर टैक्स भी लगा दिया था, और जो है वो ऐसा भी हो गया था और वैसा भी हो गया था, तो उन लोगों ने तो यार इतना बुरा किया ना, इस वजह से हम छोड़ कर आ गए, ठीक है ना। हालांकि अपनी मर्जी से छोड़ करके आए थे, कोई आपको घर से निकाल करके तो नहीं वापस भेज रहा था, ठीक है ना। तो क्या बेहतर नहीं है कि हम अपना मकसद हयात बदल लें, मकसद हयात बदल के देख करके देखें ना ज़रा, फिर उसके बाद जो है ना वो इतना आसानी से आप कहीं से छोड़ के नहीं जाएंगे, बल्कि ख़ास मकसद हयात के ऊपर ज़िंदगी
رہے گی وہ میٹ ہو رہا ہوگا تو ادھر ہی رہیں گے، وہ نہیں ہو رہا ہوگا ادھر. ہم ایسے ذات کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جو کہ گھاس کھاتے ہیں لٹرلی، ان کا کھانا پینا اتنا مشکل ہوتا ہے، ان کا رہنا سہنا جو ہے وہ اتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن حرمین کو چھوڑ کر کے نہیں جاتے. حالانکہ دنیاوی اعتبار سے بہت تکلیف میں ہیں، لیکن حرمین کی محبت ان کا مقصد حیات ہے، وہ وہاں سے نہیں چھوڑتے ہیں. ایسے بھی بندے ہیں اس دنیا کے اندر، آج کے دور کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ ان کا مقصد حیات کچھ اور ہوتا، کچھ اور ہوتا ہے ان کا مقصد حیات، ہے نا بھائی؟ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. تو فرمایا کہ مکہ مکرمہ، آپ سے فرمایا کہ ساری دنیا کے شہروں میں مجھے تو ہی محبوب ہے، اگر اہل مکہ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں خود اپنے اختیار سے مکہ مکرمہ کو نہ چھوڑتا. اور اصطلاح مفسرین کے مطابق جو آیات سفر ہجرت مدینہ منورہ کے دوران میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں. تو اس وجہ سے فرمایا کہ اس کی ایک آیت جو ہے نا وہ مکی آیت ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے، اور یہیں پہنچ کر کفار سے جہاد و قتال کے احکام نازل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، باقی ان شاء اللہ اگلے کلاس میں پڑھیں گے. کسی کو کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے. اور بس آخری بات یہ عاجز ہی کہے گا کہ بھائی یہ ساری جو چیزیں آپ کے سامنے ذرا بیان کر دی جاتی ہیں نا، تو اس کا مطلب جو ہے نا وہ یعنی صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم توبہ کر لیں بس، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں کہ اے اللہ اب تک آپ نے مجھے زندگی دی تھی جس کام کے لیے دی تھی، میں نے اب تک اس کو اپنا کام نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا، اور میں جو اپنی من مرضی کرتا رہا، ٹھیک ہے، جن کی ماننی چاہیے تھی ان کی نہیں مانی، زندگی کے مقصد کو اب تک نہیں سمجھا تھا، تو اے اللہ اب اگر مجھے یہ بات بتا دی گئی ہے، آپ نے مجھے سنوا دی ہے، کس بھی واسطے سے ہو، ٹھیک ہے، آپ نے مجھے سنوا دی ہے، تو اب میں توبہ کرتا ہوں اور میں اپنے مقصد کو بدلتا ہوں، آپ میری مدد فرما دیجیے، ٹھیک ہے نا. تو بھائی اس کے اندر آپ کو کچھ اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے اندر صرف دل کا ارادہ اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. باقی زندگی کی ترتیب ظاہری طور پر ویسی ہی چلتی رہتی ہے جیسے کہ پہلے چل رہی تھی. جاب چھوڑنے کو کوئی بھی نہیں کہہ رہا، پڑھائی چھوڑنے کو کوئی بھی نہیں کہہ رہا، کوئی بھی جو ہے نا وہ الٹی سیدھی یعنی حرکتیں بیوقوفی کی کرنے کو کوئی بھی نہیں کہہ رہا. یہ تو دل کا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو دل کے اندر اللہ تعالیٰ اس طرح سے کرتا ہے، یعنی بندے کو جو ہے نا اس طریقے سے دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چینج کر لینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور اپنے بڑوں سے پوچھ کر کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی، تو غالباً کوئی سوال کسی کے پاس نہیں ہے تو ہم کلاس ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.